ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم مختلف انداز سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عفت اور پاک دامنی کا سبق دیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت ہے کہ میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، سات مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ سنا۔ یہ کفلہ کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ظاہر ہے یہ جو سات سے زیادہ مرتبہ سنا وہ ایک مجلس میں تو نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف مجالس میں، مختلف موقعوں پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ واقعہ سنا کر عفت اور پاک دامنی کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلانا چاہتے تھے۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کفلہ، اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت بھی دے رکھی تھی لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں تھا وہ جو نہ کرتا ہو، ہر گناہ کے اندر وہ طاق تھا۔ اور بنو اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، رات کو کوئی گناہ کیا تو دروازہ صبح لکھا ہوا لوگ دیکھتے تھے کہ اس نے آج زنا کا ارتکاب کیا، اس نے آج شراب پی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت محمدیہ کی گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی۔ وَيَزَوْ عَنْهُمْ اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر جب کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ گناہ اس کے، رات کو اگر گناہ کیا ہے تو وہ لکھ دیا جاتا تھا، صبح لوگ پڑھتے تھے اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. تو اس کے ہاں بھی اس کا بھی یہی معاملہ تھا, روزانہ لوگ دیکھتے تھے اس کے دروازے کے اوپر, آج یہ کیا آج یہ کیا آج یہ کیا. لوگوں جانتے تھے لوگ کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک عورت کے بچے فاقہ کا شکار تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں. دو چار دن گزر گئے اور کوئی جو ہے وہ فاقہ دور کرنے کی کوئی شکل نہیں ہوئی. تو وہ عورت گھر سے باہر نکلی کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے. اس آدمی اس کو دیکھا تو اس نے جو ہے اس کو بلا کر کے بدکاری کرنے کی دعوت دی. تو مجھے اپنے ساتھ بدکاری کرنے کی اجازت دے. اس نے وہ اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ بچوں کو کچھ کھانے کو مل جائے. مجبوری میں اس نے اس کے اس بدکاری کی دعوت کو قبول کر لیا. اس نے 60 دینار اس کو دیے اور اس کے بعد پھر شرط کے مطابق جب اس کے ساتھ برا کام کرنے کے لیے آمادگی کی تیاری کی تو دیکھا کہ اس عورت کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپ کی طاری ہو گئی. وہ کانپنے لگی اور زارو قطار رونے لگی. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو کی نہیں, تو نے خود ہی برضا و رغبت اس کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی, آخر تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں, اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے مجبوراً میں نے اس کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی, اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا تو عورت ذات ہو کر کے جب اس سے ڈرتی ہے, ایک مرتبہ اب تک کیا نہیں, ایک مرتبہ کرنے میں بھی تجھے یہ خوف ہے, تو میں تو گناہوں میں لت پت ہوں. بس توبہ کا وقت آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ندامت کا جذبہ پیدا کیا. فوراً اس نے وہ 60 دینار جو دیے تھے وہ چھوڑ دیے جا اور وہ حرکت نہیں کی اور رویا دھویا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اسی رات اس کا انتقال ہوا. صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ لی کفل, اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی. لوگوں نے جب پڑھا تو تعجب کرنے لگے کہ یہ تو بڑا برا آدمی تھا, روزانہ بس گناہوں ہی کے اندر لت پت رہتا تھا, آخر اس نے وہ کون سی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی اللہ نے مغفرت کی. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے بار بار, جیسا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ نہیں, اس سے زیادہ مرتبہ سنا. آخر کیا وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بار بار موقع بموقع اس واقعے کو بیان فرماتے تھے؟ بس بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ذریعے سے گویا لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے بچانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی امت کے ساتھ ایسا تھا جیسا ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی طرح برائیوں سے دور رہے. بار بار باپ اس کو بیٹا ایسا مت کرنا, بیٹا ایسا مت کرنا, بیٹا ایسا مت کرنا, روزانہ موقع بموقع. بیٹا بھی سوچے گا باپ اس محبت کی وجہ سے, باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ان برائیوں کا شکار نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ, ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت ایسے گناہوں میں جو ہے نہ پھنسے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کر کے حضرات صحابہ کو گویا تعلیم دینا چاہتے تھے عفت اور پاک دامنی. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم یہ تھی عفت اور پاک دامنی، اور بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں بھی، بخاری شریف میں حدیث الغار، غار والوں کا واقعہ آتا ہے، تین آدمی ایک مرتبہ نکلے باہر سفر میں اور اچانک بارش آ گئی، تیز بارش سے بچنے کے لیے قریب میں پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس کے اندر چلے گئے کہ جب بارش بند ہوگی تو ہم نکل کر اپنا سفر آگے جاری کریں گے۔ اندر تھے اسی دوران ایک بڑی چٹان آ کر کے اس غار کے دہانے کے اوپر آ کر کے بالکل ایک دم فٹ ہو گئی، کوئی راستہ نہیں، نکلنے کا ہوا بھی نہیں جاوے ایسا، اب تو کون وہاں کوئی تھا بھی نہیں، اور ہوتا بھی تو اس بڑی چٹان کو کون ہٹا سکتا ہے، تو وہاں کرین تو لانے سے رہے۔ دوبارہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری موت یقینی ہے، تو اس وقت ان میں سے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، دیکھو بھائی سوچو، آپ ہم میں سے ہر ایک نے کوئی ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، کسی دوسرے کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے راضی کرنے کے لیے اللہ کے واسطے جو عمل کیا ہو، اس عمل کو پیش کر کے اس عمل کے واسطے سے اللہ کی مدد چاہو۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایک ایک عمل کو پیش کیا، ان میں سے ایک نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بڑی حسین و جمیل، اور مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی جیسے ایک مرد کو کسی عورت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے اس سے اپنی خواہش پورا کرنے کا موقع ملے، لیکن نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ضرورت مند ہوئی، اور اس ضرورت کے پیش نظر میرے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی، تو میں نے اس شرط پر کہ مجھے اپنی خواہش پورا کرنے کا موقع دے گی، میں نے اس کو جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق رقم دی، اور وہ مقدار 60 دینار تھے یا 100 دینار تھے، روایتوں کے الفاظ مختلف ہیں، اور پھر اس کے بعد جب میں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اس کے آگے اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور وہ مہر جو تیرے لیے اس کا کھولنا جائز نہیں ہے مت کھول۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، فوراً میں ہٹ گیا اور تیرے خوف سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے ہی خاطر میں نے یہ کیا تھا، یہ چٹان کا بقیہ حصہ جو اٹکا ہوا ہے اس کو ہٹا دے، چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی، ان کی جان بچ گئی۔ تو بہرحال یہاں بخاری کے شرح نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح شہوت کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت نوازا جاتا ہے، اللہ بڑے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے واقعات، ایسے حالات، ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جہاں اس کو آزمایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو نفس اور شیطان کے سامنے سپر ڈال دیتے ہیں، لیکن بہت سے جو ہے اس موقع پر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، تو جو بچاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بڑا اکرام فرماتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمتہ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، ایک کتاب تو حدیث میں ہے الترغیب والترہیب علامہ عبدالعظیم منذری رحمت اللہ علیہ کی، جس کو اہل علم جانتے ہیں، لیکن یہ فن تصوف میں ہے، یہ الترغیب والترہیب علامہ یافعی کی، انہوں نے اس میں دو قصے لکھے ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے کپڑوں اور اس کے جسم میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو ہمیشہ آتی تھی، بہت تیز خوشبو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اس کو کہا کہ تو عجیب آدمی ہے، خوشبو کے لیے اتنی رقم استعمال کرتا ہے روزانہ، تیرے جسم اور کپڑوں میں سے ایسی خوشبو، تو گویا تو بہت فضول خرچی کرتا ہے خوشبو کے خاطر۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج تک ایک پائی بھی میں نے خوشبو کے لیے خرچی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی؟ کہا ایک راز ہے. کیا مطلب؟ بہرحال بہت اصرار کے بعد اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی گھریلو سامان کی ایک دکان تھی. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سامان خریدنے کے لیے آئی, سامان خرید چکی, تو اس نے میرے والد سے کہا, میں ابھی دکان پر موجود تھا اور یہ بڑے حسین و جمیل تھا, کہا میرے والد سے اس عورت نے کہا, تمہارے اس بیٹے کو میرے ساتھ اس سامان کی قیمت لینے کے لیے میرے گھر بھیجو, ساتھ گھر پر. چنانچہ والد صاحب نے کہا چلے جاؤں. کہا میں اس عورت کے ساتھ گیا تو ایک بہت جو ہے شاندار عالی شان مکان, بڑا محل نما مکان تھا, اس میں وہ مجھے لے گئی. اندر اس مکان کے اندر ایک بڑا کمرہ بڑا شاندار تھا, اس میں مجھے داخل کیا. وہاں ایک تخت کے اوپر ایک نوجوان حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی. بھائی وہ مجھے وہاں, وہ فوراً وہ عورت میری طرف مائل ہوئی, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی. کہ اچانک یہ معاملہ جو پیش آیا میں گھبرا گیا اور میں سوچنے لگا میں اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا پاؤں. کہا کوئی اور ترکیب تو میری ذہن میں نہیں آئی. وہاں اس عورت کی خادمائیں بھی تھیں, نوکرانیاں. میں نے اس سے یوں کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے, پاخانہ کی ضرورت ہے. اس نے اپنی خادماؤں سے کہا جا بیت الخلاء صاف کر. اس زمانے میں فلش سسٹم تو تھا نہیں, وہ بیت الخلاء میں جو ہے پاخانہ موجود ہوتا تھا, اس کو صاف کیا جاتا تھا, صاف کروا دیا. کہا میں وہاں گیا, پاخانہ کیا اور اس کے بعد خود ہی اپنا پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے اور کپڑوں کے اوپر ملا اور باہر نکلا. جب باہر نکلا مجھے اس صورت میں, اس شکل میں جب دیکھا تو وہ عورت چلانے لگی, اس پاگل کو کہاں لیا ہے, نکالو اس کو, نکالو. تو مجھے نکال دیا وہاں سے, گھر سے. کیا باہر آنے کے بعد میرے پاس ایک درہم تھا, اس کا میں نے صابن خریدا, نہر پر گیا اور جا کر کے خوب اچھی طرح غسل کیا, بدن کو صاف کیا, کپڑوں کو دھویا, سکھا کر کے کپڑوں کو پہنا. رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس برائی سے جس طرح بچایا اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میں تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اور وہ اپنے ساتھ خوشبو لے کر کے آیا, اس نے میرے جسم اور خوشبو جو کپڑوں کے اوپر وہ خوشبو ملی کہ تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ جو تدبیر اختیار کی تھی, پاخانہ اپنے کپڑوں اور بدن کے اوپر ملنے کی, اس کے انعام کے طور پر بدلے میں یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. کہا میں جب صبح اٹھا تو میرے کپڑوں میں سے اور میرے بدن میں سے مشک اور امبر کی خوشبو, آج تک یہی سلسلہ اسی کی وجہ سے. ایک اور واقعہ لکھا ہے, ایک نوجوان تھا, وہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا تھا, مال و دولت بھی اللہ نے دے رکھی تھی, اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. اس کی ماں نیک تھی, وہ روزانہ اپنے بچے کو تنبیہ کرتی تھی کہ بیٹا یہ کیا کرتا ہے, لیکن وہ مانتا نہیں تھا. اور اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اس کو ایک کاپی میں لکھ لیتا تھا, جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلا, ایک عورت جس کے بچے دو تین دن سے بھوکے تھے اور اس کے پاس ان کی بھوک دور کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا, مجبور ہو کر وہ عورت اپنی پڑوسن سے اچھے کپڑے لیے باہر نکلنے کے لیے اور لے کر پہن کر کے باہر نکلی. اس کو اس نے دیکھا, اپنے قریب بلا کر کے بدکاری کی دعوت دی. وہ عورت یہ سن کر رونے لگی اور کہا کہ تو نے جب مجھے اپنے پاس بلایا میں تو یوں سمجھی کہ تو میری مدد کرے گا, مجھے اسے بلایا ہے اور تو ایسی بات کرتا ہے, میں نے تو یہ کام کبھی کیا نہیں. تو یہ سن کر کے بس توبہ کا وقت آ گیا تھا, اس کو بھی ندامت ہوئی کہ ایک عورت ذات ہو کر کے اپنے آپ کو اس حرکت سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے. تو میں فوراً اس نے توبہ کی اور اس کو رقم دی. گھر آیا, والدہ کو یہ قصہ بیان کیا, والدہ بہت خوش ہوئی, کہا کہ تو لکھتا ہے کاپی کے اندر, اس کو بھی لکھ لے. کہا کاپی میں اب جگہ نہیں رہی,
کاپی بھر گئی ہے.
تو کہا حاشیے پر لکھ لے. تو والدہ کے اصرار پر حاشیے پر لکھ لیا. رات کو سویا, صبح کو جب اٹھا تو وہ پوری کاپی بالکل صاف مٹی ہوئی, صرف وہ قصہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ آیت ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرٰ للذاکرین, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی, یعنی اپنے آپ کو بدکاری سے ہر اعتبار سے بچانے کا اہتمام کرنا, اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. ایک قصاب کا واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو آپ بیتی کے اندر نقل کیا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک باندی تھی خوبصورت, اس کے اوپر وہ عاشق تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ مجھے کبھی موقع ملے اس کے ساتھ کچھ اپنی خواہش پورا کرنے کا. اس باندی کے گھر والوں نے کسی ضرورت کے لیے اس کو کہیں باہر بھیجا, یہ تو تاک میں تھا ہی, فوراً پیچھے پیچھے وہ بھی گیا اور جا کر کے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس باندی نے, مت کر, تجھے مجھ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے سوچا کہ ایک عورت ذات ہو کر جب ایسی بات کرتی ہے تو میں تو مرد ہوں, چنانچہ فوراً توبہ کی, واپس لوٹا. واپسی کے اندر جو ہے گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت میں مبتلا ہوا, اتنی پیاس تیز لگی جیسا مر جائے گا. بس اس موقع پر اس زمانے کے نبی کا جو ہے یہ رسم ریلچی وہاں سے کسی کام کے وہ بھی ساتھ ہو گیا. اس نے اس سے کہا کہ مجھے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ہے موت نظر آ رہی ہے. تو کہا دعا کرو. کہا میرے پاس تم دعا کرو, میرے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں. کہا میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہو. اس نے دعا کی, اللہ نے ایک بادل بھیج دیا, اس کی وجہ سے ایسی ٹھنڈک ہو گئی کہ وہ پیاس اس کی خود بخود اس کی وجہ سے دور ہوئی. اب دونوں اس بادل کے سائے میں چل رہے ہیں. چلتے چلتے جب آبادی آئی اور دونوں کا راستہ بدلا, تو یہ جب اپنے راستے پر, وہ بادل اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ نبی کا جو ایلچی تھا وہ کہتا ہے, بھائی تو کہتا ہے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں, یہ بادل تو اب تیرے ساتھ ہو رہا ہے, آخر کیا بات ہے. اس نے پھر قصہ بیان کیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عفت اور پاک دامنی ہی کے پیش نظر اور زنا سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب سے بھی منع فرمایا. کل میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, پرائی عورت کو دیکھنا, عورتیں دو قسم کی ہیں شریعت کی نگاہوں میں, ایک تو محرم اور ایک نامحرم. محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آدمی کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو, جیسے ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, اور دادی ہے, نانی ہے, پوتی ہے, نواسی ہے. ایسی عورتیں جن کے ساتھ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح حلال نہ ہو, ایسی عورت کو محرم کہتے ہیں. اور جس عورت کے ساتھ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح حلال ہو تو ایسی عورت کو نامحرم کہتے ہیں. کسی دوسرے مرد کے نکاح میں کوئی عورت ہے تو چونکہ اس وقت وہ دوسرے کے نکاح میں ہے اس لیے ہم نکاح نہیں کر سکتے, لیکن وہ اگر طلاق دے دے, اس کی عدت گزر جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. تو بہرحال نامحرم, تو نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کی باتوں کو سننا, ان کو چھونا, ان کی طرف چل کر کے جانا, یہ ساری باتیں جو ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ہمارے سماج میں بعض عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ لوگ جو ہے وہ نامحرم ہوتے ہوئے بھی محرم کا معاملہ کرتے ہیں. چچی ہے, چچی, چچا کی بیوی, اور ممانی, ماموں کی بیوی, وہ محرم نہیں ہے, نامحرم نہیں ہے, وہ محرم نہیں ہے, نامحرم ہے. اس وقت تو چچا کے نکاح میں ہے, چچا اگر طلاق دے دے اور کوئی اور رشتہ حرمت کا نہ ہو تو نکاح ہو سکتا. ہاں پھوپھی ہے, خالہ ہے, یہ البتہ محرم ہے. اور جیسے ماموں کی بیٹی, ماموزاد, फूफी की बेटी मामू फूफीजाद बहन, या जो चचा की बेटी चचाजाद, या जो है खाला की बेटी खालाजाद, ये चार किस्म की लड़कियां जो हैं उनसे भी लोग पर्दा नहीं करते, हालांकि ये सब जो हैं वो नामहरम हैं और उनसे पर्दा करना जरूरी है, बल्कि और ज्यादा और ज्यादा। तो करीब घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, वहां तो और अंदेशा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो लोग घर में साथ रहते हैं उनसे तो पर्दे की बड़ी ताकीद फरमाई। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, ताकीद फरमाया, ला तलेजू अलल मुग़रिबात, ऐसी औरतें जिनके शौहर घरों पर मौजूद नहीं है, सफरों में गए हुए हैं, उनके पास मत जाओ, उनके पास दाखिल मत हो, क्योंकि सफरों की गैर हाजिरी की वजह से उनकी तबीयत और मिजाज में एक कशिश होती है, और वहां जब जाएगा नहीं तो नफ्स और शैतान भी आदमी को उसकी तरफ और उसको इसकी तरफ माइल करके गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उनके पास जाने से मना फरमाया। उस पर सहाबा में से किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अराइतल हमव, के जो है शोहर का भाई देवर, देवर के मुतालिक क्या फरमाते हैं? शोहर का भाई जो होता है, हम छोटे भाई को देवर बोलते हैं, बड़े भाई को जो है वो जेठ बोलते हैं, लेकिन अरबी में दोनों को हम बोलते हैं, चाहे वो देवर हो या जेठ हो। देवर और जेठ के मुतालिक क्या इरशाद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हमु अल मौत, ये तो मौत है, यानी जिस तरह मौत से डरा जाता है उससे डरना चाहिए, क्योंकि ये तो घर में रहता है ना, घर का बेदी लंका ढाए कहावत है, अगर खुदा ना खास्ता आंख लड़ गई और ताल्लुकात पैदा हो गए तो दूसरे बाहर वाले को तो कुछ तदबीरें भी करनी पड़ती है, ये तो घर में रहता है, कोई तदबीर की भी जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर सब मामला जो है गड़बड़ होता रहेगा। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि पर्दा दरी का ये नतीजा निकला, जिसको समझते थे बेटा भतीजा निकला। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि घर के अंदर जो नामहरम रहते हैं उनसे तो और ज्यादा बचने की ताकीद फरमाई। तो निगाह की हिफाजत, देखो शरीयत ने असबाबे गुनाह जो असबाबे जिना, उन असबाबे जिना में पहला सबब जो है वो निगाह है, बदनिगाही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि शैतान इंसान के ऊपर धीरे धीरे काबू पाता है, पहले वो आंख के रास्ते से यानी बदनिगाही में डालता है, फिर दिल के रास्ते से, फिर दिल में मोहब्बत पैदा होती है, और फिर शर्मगाह के रास्ते से। तो बदनिगाही से खास तौर पर शरीयत ने रोका। कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अफसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह बसीरुम बिमा खबीरुम बिमा यसनऊन। ए नबी, आप ईमान वाले मर्दों को कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। देखो निगाहों को नीचा रखें और गोया निगाह को नीचा रखकर ही आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकते हैं। शर्मगाह की हिफाजत का यही एक तरीका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतगुद्दुन अबसारकुम वलतहफ़ज़ुन फ़ुरूजकुम अव लयक्सिफ़न्नल्लाहु वुजूहकुम, कि तुम अपनी निगाहों को नीचा रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर देंगे। जो लोग बदनिगाही का शिकार होते हैं, नामहरम औरतों को ताकते झांकते हैं, उनके चेहरे का नूर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये गोया निगाह की हिफाजत। और देखो निगाह की हिफाजत के सिलसिले में कितनी ताकीद कुरान, आगे वकुल लिल मोमिनात यगदुदन मिन अफसारिहिन वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, और ए नबी आप ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाह की। देखो कुरान का तरीका तो ये है कि जब कोई हुक्म देना चाहता है कुरान, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, उसमें औरतें भी आ जाती हैं और मर्द भी आ जाते हैं, लेकिन ये निगाह के मामले में अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग और عورتوں کو الگ حکم دیا. اس سے نگاہ کی حفاظت کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ یہ بد نگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. پہلے زمانے میں یہ بندوق اور یہ رائفل اور یہ کچھ نہیں تھا، تیر تھے، تلوار تھی، تیر تھے، نیزے تھے. کوئی دور ہے تو اس کو مارنے کے لیے تیر استعمال ہوتا تھا. اب تیر کا حال یہ ہے کہ سیدھا اگر سینے میں پیوست ہو گئے تو ٹھیک ہے، مارنے والا اپنے مقصد میں کامیاب، لیکن ذرا آرا ترچا ہو گیا، ذرا سا ادھر سے نکل گیا تو خالی خراش ہو جائے گی اور مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی. تو وہ لوگ تیر کو باقاعدہ زہر کے اندر بجھاتے تھے، یعنی زہر میں رکھے رہتے، جب اس میں زہر کا اثر آ جاتا پھر چلاتے. اب وہ تیر کا اگر خالی زخم بھی لگا نا تو وہ زخم زہریلا ہونے کی وجہ سے جس کو وہ لگتا تھا وہ بچتا نہیں تھا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد نگاہی کو، نامحرم کے دیکھنے کو تعبیر فرمائے، حضور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، من ترکہا مخافتی، جو آدمی میرے ڈر سے یعنی اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے باز رکھے گا، روکے گا، تو ابدلتہ ایمانا، اس کے دل میں میں ایسی ایمان کی کیفیت پیدا کروں گا جس کی مٹھاس کو وہ محسوس کرے گا. معلوم ہوا باقاعدہ بد نگاہی کا اتنا اثر ہو، بد نگاہی سے جب کوئی بچے گا نا تو اس کے بچنے کی نتیجے میں فوراً اللہ تعالیٰ فوری انعام، نقد انعام، کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ایک ایمانی کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے جس کی مٹھاس کو وہ خود بھی محسوس کرتا ہے. دیکھو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو بد نگاہی کرے گا وہ جو ہے اعمال اور ایمان کی مٹھاس سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. چنانچہ بد نگاہی کا یہ اثر لکھا ہے کہ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی اعمال کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو لطف اور مزہ آنا چاہیے ان عبادتوں میں، اس عبادت کی جو لذت، وہ ہمیں آتی نہیں. کیوں؟ بد نگاہی کی وجہ سے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا بد نگاہی کے متعلق، تو حضرت فرماتے ہیں بد نگاہی طاعت کے نور کو سلب کر لیتی، یعنی آپ نے جتنی عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کی وجہ سے دل میں جو ایک نورانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، آپ بد نگاہی کا ارتکاب کریں گے تو اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا فائدہ، آپ قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، یہ ثواب لکھا جائے گا، لیکن اس کے پڑھنے کی وجہ سے دل میں بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر بد نگاہی کریں گے تو اس بد نگاہی کی وجہ سے وہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہوتی ہے. ایک نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری نیکی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، لیکن آپ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو گویا طاعت کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے. تو یہ بد نگاہی بہت خطرناک چیز ہے. اور دیکھو اس بد نگاہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا زینہ قرار دیا، العینان تزنیان وزیناہما النظر، آنکھیں زینہ کرتی ہیں اور ان کا زینہ کیا ہے، دیکھنا، کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا سننا، زبان زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بات کرنا، پاؤں زنا کر ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چھونا، پکڑنا نامحرم عورت کو، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چل کر کے نامحرم عورت کے پاس جانا. یہ موبائل یوز کریں گے آپ، ہے نا، اس کا بٹن دبائیں گے تو وہ بھی ہاتھ کا زنا قرار دیا جائے. تو یہ بدنگاہی جو ہے آنکھ کا زنا ہے, یہی آگے آدمی کو زنا تک پہنچانے والی چیز ہے اور بڑی خطرناک. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کو کرنے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت جو ہے ایک مخصوص مقدار میں کر کے طبیعت اچاٹ ہو جاتی. شراب ہے, ایک آدمی شراب پی, ایک گلاس پیا, دو گلاس پیے, تین گلاس, کتنے پیے گا؟ پانچ چار پینے کے بعد رکے گا نا, سمجھایا کہ نہیں؟ زنا ہے, بدکاری ہے, کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی, دوسری کے ساتھ کی, تو آخر ٹانگیں ڈھیلی ہو جائیں گی نا اس کی, کب تک کرے گا بدکاری؟ رکنا ہی پڑے گا, سمجھایا کہ نہیں؟ تو ہر گناہ کے اندر ایک انتہا ہے. لیکن بد نگاہی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں, آدمی کرتا ہی رہتا ہے, کرتا ہی رہتا ہے. یہ آج کل موبائل کے اوپر انٹرنیٹ پر لو ہمارا نوجوان لے کے بیٹھتا ہے نا, دو دو گھنٹے, تین تین گھنٹے, چار چار, پوری پوری رات, پوری پوری رات یہ گناہ کر رہا ہے, تھکتا نہیں ہے, طبیعت اکتاتی نہیں ہے. یہی ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں, اور یہ گناہ ایک ایسا بھی ہے کہ جو ہر ایک کرتا ہے, نوجوان بھی کرے گا اور بوڑھا بھی, جس کے پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں, جس کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں رہا, صحبت کی طاقت تو نہیں رہی, لیکن آنکھوں سے تو اپنا کام چلاتا ہی ہے, کھانچا تو مار لے گا. یہ گویا بوڑھے بھی اس سے اپنے آپ کو روکتے نہیں. اور پھر ایک دوسری بات بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ عام دوسرے گناہوں کا تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے, یہ گناہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی بڑے مجمع میں بیٹھا ہو اور کوئی عورت اور دیکھ لیا تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو بھی, اتنے کوئی آدمی اس کی آنکھوں کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے وہ تو واقف ہوگا, لیکن دوسرے لوگ جن کو ادھر دھیان نہیں ہے ان کو پتا نہیں چلے گا. بڑے مجمع میں بیٹھ کر بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اور وہاں موجود لوگوں کو اس کا پتا نہیں چلے گا. حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, مولوی صاحب رہے, قاری صاحب رہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی فرق آتا ہوا ان کو نظر نہیں آتا. مولوی صاحب اپنے مولوی پنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کرنے سے کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں نا, بچتے ہیں. لیکن یہ بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ وہ کر ڈالتا ہے, آدمی کھانچا مار لیتا ہے, سمجھا کہ لوگوں کو چکما دے کے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بھائی تم ساری دنیا کو چکما دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو چکما نہیں دے سکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دل جن خیالات اور جن سوچ بچار کو چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی کو معلوم ہے, لیکن اللہ سب جانتا ہے. اللہ نے ایک ایسی بات قرآن میں ارشاد فرما دی کہ کوئی بڑے سے بڑا جو ہے آنکھ کو غلط استعمال کرنے والا ہو وہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ میرے اس جو ہے بد نگاہی سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. قرآن میں بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو مثال دیکھ, کئی مسجد ہے خالی ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں CC کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب تو آپ ہم جاتے ہیں آپ CC کیمرے کی زد میں ہیں, ہر جگہ باقاعدہ اعلان لگا ہوا, گویا وہ متنبع کر دیتا ہے سنبھل کے رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو متنبع کر دیا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور جگہ باری تعالیٰ, الم یعلم بان اللہ یرا, اس گناہ کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کوئی نہ دیکھے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی دیکھتا ہو تو گناہ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے, باپ وہاں موجود ہے, بد نظری کرنا چاہتا ہے, کوئی حسین عورت گزر جائے لیکن اس کو معلوم کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا, ابا مجھے دیکھیں گے, تو ابا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو وہ روکے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں روکے گا، استاد دیکھ رہے ہیں روکے گا، شیخ دیکھ رہے ہیں روکے گا، بلکہ اپنا بیٹا دیکھ رہا ہے تو روکے گا، اپنا شاگرد دیکھ رہا ہے تو، ہر کہ وہ چھوٹا ہے، کہ بھائی ان کے ہاتھ میں ہماری روزی نہیں ہے، ہماری قسمت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو ان کی موجودگی میں ان کے دیکھتے ہوئے گناہوں سے روکتے ہیں، اور جو ذات ہمارے سب کچھ کی مالک ہے وہ ہماری روزی بند کرے گا، ہمیں بڑی سا بڑا عذاب دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے بڑی تاکید فرمائی. اور ایک اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھنے والے پر تو لعنت سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت، یہ اس وقت جبکہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہو. بہت سے نوجوان جب کیا میک اپ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو دل میں یہ ہوتا ہے عورتیں مجھے دیکھے گی اور میری لٹو ہو جائے. بہت سی عورتیں جو ہے لباس پہنتے ہوئے یہ سوچتی ہیں کہ لباس ایسا عمدہ پہنوں کہ جو ہے مرد پاگل ہو جائیں مجھے دیکھ کر کے. تو جو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جو یہ کرتا وہ اس پر، باقی کسی اپنے آپ کو دکھانے، کسی نے چوری چھپے سے اس کو روک لیا، اس کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں، تو پھر وہ اس کا مصداق نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا نصب الرایہ میں ہے، من نظر الی محاسن امراۃ یلقی العنق کو فی عینیہ یوم القیامہ، جس نے کسی عورت کے حسن کو دیکھا قیامت کے روز اس کی آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہماری آنکھوں میں ایک ذرا سا ذرہ، بلکہ پانی بھی گر جاوے تو بھی تکلیف ہوتی، تو گرم سیسا اگر ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا. تو یہ ساری وعیدیں جو ہیں، چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ برحق ہے، یہ سب ہونے والا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو بار بار سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے ہمت سے کام لینا چاہیے. دوبارہ اس بدنظیر کے متعلق بڑی تاکید ہے، اور اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو نگاہ نیچی، شریعت نے تو حکم یغدو نیچے رکھو، یعنی کوئی عورت ہو تو نیچی رکھو، ایسا نہیں ہے، ہمیں عادت ہی یہ بنانی ہے کائی کی کہ نیچا دیکھ کر کے چلیں، ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دیکھو کوئی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس وقت تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کیا تھا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے. وہ شیطان چار جہت سے کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو اس موقع پر چار جہتیں تو اس نے کہی، دو بھول گیا، ایک اوپر کی جہت اور دوسری نیچے کی جہت. تو گویا آپ سامنے دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، شیطان اپنا حملہ کر لے گا. اب بچاؤ کی دو ہی صورتیں ہیں، کہ اوپر دیکھنے جائیں گے تو گر جائیں گے، اوپر دیکھ کر چلیں گے. اب سہولت اسی میں ہے کہ ہم نیچے دیکھ کر کے چلے. تو گویا یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے ہمارے لیے باقی، اپنی حفاظت کے لیے. ہمارے اکابر کے یہاں نیچے دیکھ کر کے چلنے کا کتنا زیادہ اہتمام. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب، جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے بڑے خلفاء میں سے تھے، سہارنپور جامع مسجد کے امام تھے، ایک مرتبہ بیمار تھے، تو ان کی جگہ پر امامت کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں مزاحی علوم کے اندر پڑھاتے تھے، وہ جاتے تھے. اب جو لوگ سہارنپور گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مزاحی علوم سے جامع مسجد کافی دور ہے اور پورا راستہ تقریباً بازار ہی میں سے گزرتا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ چچا جان کی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ مغرب پڑھا کر کے آتے تھے. کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا. حضرت شیخ فرماتے کہ میں نے بہت نوٹ کیا, غور سے دیکھا کہ مظاہر کے دروازے سے نکلنے سے لے کر جامع مسجد کے دروازے میں داخل ہونے تک چچا جان کی نگاہ نیچے ہی ہوتی تھی, ادھر ادھر کبھی نہیں دیکھتے, نیچے دیکھ کر ہی چلتے تھے. ایسے حضرت فرماتے ہیں حضرت ماں خلیل احمد صاحب کو بھی میں نے غور سے دیکھا, جب بھی باہر نکلے کبھی آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں بلکہ نیچے ہی ہوا کرتی تھی. یہ نیچی نگاہ جو ہے نا یہ آدمی کو گناہ سے اور اکابر کے ہاں. تو وقت ہو گیا, انشاءاللہ عرض کریں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.